تو ظاہر ہے کہ انسان جہاں فکر کے لیے لیتا ہے وہاں روح کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جہاں روح کی ضرورت ہے وہاں قلب کی ضرورت بھی ہے، سارے ضرورتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ توسل کرتے ہیں اور دعائے توسل کے ہی اسی جملے سے کرتے ہیں، صلی اللہ علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا، اے اہل بیت کے کریم امام، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ اپنے امام سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، یا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ صلى الله عليك يا رسول الله يوم خاتم النبيين وعلى عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد ولعنة الداعم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين بأئمتهم نتولى وبهم نتبرك ومن أدائهم نتبرى إلى الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين أبنائي صلوات
اللهم صل على محمد
محمد۔ ماہ مبارک رمضان بھی ہے، آپ سب روزہ دار ہیں، روزے تھوڑے سے معمول سے ذرا تھوڑے سے طویل بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بھی بہت اچھے اشعار بھی ہم نے سنے ہیں، قصیدہ بھی، بہت آرام آرام سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولا اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے خون میں رچ بس کے رکھنا ہے اور اگلے نسلوں تک ٹرانسفر کرنا ہے۔ جذباتی اٹیچمنٹ بھی چاہیے، اس کی بھی اتنی ضرورت ہے، جس کو عربی زبان میں حماسہ کہا جاتا ہے، حماسے کی بھی ضرورت ہے۔ اردو میں مناسب لفظ نہیں ہے، جذبہ کا جو لفظ ہے وہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، بول ہمارے پاس کوئی نہیں، ایموشنل بھی کہہ سکتے ہیں اٹیچمنٹ، اتنا نہیں ہے۔ حماسہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے، معرفت یعنی دل اور عقل دونوں کو مخاطب رکھنا ضروری ہے۔ عالم اقبال ایک فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، لیکن خشک فلسفی نہیں تھے، جیسے کہ ہمارے بہت سے عرفاء اور علماء آج بھی ہیں جو ماضی میں گزرے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، سب سے بڑا ایک جو ہے مثلا شیخ صدوق کو دیکھیں آپ، شیخ طوسی کو دیکھیں، سعید رضی کو دیکھیں آپ، سعید رضی ادب اور کیا کہتے ہیں شعر، اور ان کے اتنے زیادہ شوقین تھے خاص کر عربی ادب کے، نہج البلاغہ کو انہوں نے جب وہ پریپیئر کرنا شروع کر دیا، تو اپنے حساب سے، اپنے علم اور معرفت کے حساب سے مولا کے کلام کا ادبی اعتبار سے، نہ کہ علمی اعتبار سے، دقت کیجیے، بڑی اہم چیز ہے، ادبی اعتبار سے جو عربی ادب اور لٹریچر کے حوالے سے جس سوچا کہ سب سے اوپر ہے، اس کو انہوں نے سلیکٹ کر کے ڈال دیا. اسی لیے ناجو بلاغہ مولا کے کلام کا ایک سلیکٹیو حصہ ہے، ایک سلیکٹیو کتاب ہے، پورا کلام نہیں ہے. ابھی کام ہو چکا ہے تقریباً، مکمل جو مولا کا کلام ہے اس کو ایک مکمل ایک کتاب کی شکل ملا لایا جا رہا ہے. ناجو بلاغہ کے 10 برابر کلام ہے. وہ اور بھی کتابیں ہیں، موجود ہیں ہمارے پاس، اب وہ ناجو بلاغہ کا ہی والیوم 2 کے طور پہ آ سکتی ہے ہمارے سامنے. تو سعید رضی نے اس طرح انتخاب کیا. تو وہ جو سعید رضی تھے شعر کی دنیا میں بھی، یعنی دل اور دماغ دونوں کو لے کے چلتے تھے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، ہر خاکی و نوری پہ حکومت ہے خرد کی، باہر نہیں کچھ عقل خدا داد کی، زد سے عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا. خرد یعنی دماغ، عالم ہے غلام اس کے جلال ازلی کا، ایک دل ہے کہ ہر لہجہ الجھتا ہے خرد سے. دل یعنی وہ روح ہے. پھر وہ جو ایک اور جگہ میں کہتے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسباں عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. پھر یہ عقل و دل کی جو جنگ رکھی تھی صوفیوں نے اور فلاسفرز نے، جو ہمارے مکتب تشیع میں آ کے اکٹھی ہو گئی، کہا ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے میں نہیں ہیں یہ لوگ. عقل اور دل کی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہے، فلسفی اور شاعر کے درمیان جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. جو ولی اللہ ہے وہ عقل بھی ہے، کیونکہ ہمارے مکتب میں تو یہ ہے کہ امام معصوم فرماتا ہے، العاقل یا العقل ما عبد به الرحمن، کہتا عاقل وہ ہے جو خدا کا سب سے اچھا بندہ ہے. تو عقل و دل کی لڑائی کہاں سے آئی، روح کی لڑائی کہاں سے آئی؟ علامہ اقبال ایک اور جگہ میں کہتے ہیں، کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا یہ لب بام ابھی، عقل عیار ہے سو بیس بدل دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ جو صوفیوں کی لڑائی ہے ہمارے اہل سنت دنیا میں، تو علامہ اقبال اس کی ریفلیکٹ وہ ان کے اشعار میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ وادی عشق کی بھی ضرورت ہے مجالس میں، وادی عقل کی بھی ضرورت ہے، معرفت کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. خیر ہم لوٹ کے آتے ہیں عشق و عقل کی وادی میں، دوبارہ سے لوٹ کے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کریم امام کی ولادت ہے. امام حسن مشتبہ علیہ السلام بہت سی صفات والا سے مشہور ہوئے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام، یہ نہیں کہ دیگر امام کریم نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک بحث آتی ہے اور عرفاء بھی اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، تفصیلی بحث میں ہم نہیں جائیں گے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بتاتے ہیں. دیکھیں سارے امام برابر ہیں، کلنا محمد ہیں، سارے مساوی اور برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اس امام کا علم اس سے تھوڑا زیادہ تھا، اس کی جود و سخاوت اس سے تھوڑی زیادہ تھی، اس امام کی شجاعت اس سے، ایسا نہیں. یہ جو ہے سارے نور اللہ ہے، ایک نور سے جنم لیا انہوں نے، ایک ہی نور کے کئی حصے ہیں، ایک ہی قرآن ناطق کے سپارے ہیں. بالکل صحیح تعبیر ہے، کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے، کوئی غیر حقیقت پسندانہ بات نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، 100% حقیقت ہے. قرآن ناطق ہے، بولتا قرآن ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر حقیقت بیان ہو رہی ہے. پہلے حدیث ثقلین میں عرض کیا، ضرور آپ کے ذہن قریب کر دوں، اگر اس میں سے کسی بھی ایک امام معصوم ہو، یطہرکم تطہیرا، کو کسی کتاب میں کنورٹ کرے تو قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب بن ہی نہیں سکتی. جیسے کہ قرآن مجید کو کسی انسان کامل و اکمل و اتم میں کنورٹ کریں گے، امام معصوم کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں بن سکتا، حتی کوئی نبی بھی نہیں بن سکتا خاتم النبیین کے علاوہ، حتی اولی العزم پیغمبر نہیں بن سکتا، کیونکہ امامت و ولایت اولی العزم پیغمبر ہی سے اوپر ہے. کیوں ابراہیم کو آزمانے کے بعد ولایت دی جا رہی، امامت دی جا رہی؟ ابھی آئیں گے انشاءاللہ جو صفات ہے، اگر وقت ملتا ہے دامن وقت میں. میں نہیں چاہتا ہوں زیادہ گھاڑی اور مغز والی پرمغز بحثیں کروں یہاں پر، تھوڑی سی ہم جو ہے اتنی زیادہ گہری باتیں نہیں کرنا چاہ رہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں شاعری نہیں کیا، کوئی مبالغہ نہیں ہے کسی قسم کی، کوئی وہ نہیں، 100% حقیقت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش موجود ہی نہیں. قرآن مجید میں کبھی کوئی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ آپس میں قرآن کی تعلیمات میں کوئی تصادم نظر آئے، ایک دوسرے کی مخالفت کرے. مثلا سورہ بقرہ کی ایک آیت سورہ رحمان کی آیت سے ٹکرا رہی ہو، سورہ رحمان کی آیت سورہ یاسین سے ٹکراتی ہو، حالانکہ بقرہ کا موضوع زیادہ، سورہ بقرہ زیادہ تر مکے میں اترا ہے، زیادہ تر توحید اور شرک اور اس قسم کے موضوعات کو زیادہ لیے ہوئے ہیں، اس طرح کے موضوعات کو زیادہ ایڈریس کرتا ہے, کیونکہ آغاز اسلام ہے, پہلے توحید سے لوگوں کو, توحید کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے. آل عمران ہے, دیگر موضوعات مختلف ہیں, لیکن سارا قرآن ہے. کوئی آپس میں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹر مورس بوکائی کو ایک دفعہ ٹکراؤ نظر آیا, عربی زبان سیکھ لی تو پتہ چلا نہیں تو غلط کر رہا ہوں, کتاب لکھ ڈالی, میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن بائبل اینڈ سائنس لکھ ڈالی. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے گفتار میں, کردار میں کوئی آپ کو ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا الحسن, یہ کیونکہ یہ مسائل آنے والے تھے, آئندہ امت کے سامنے یہ مسئلے پیش آنا تھا, تو اللہ کہا تھا کہ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے ایک دفعہ فرمایا ہے یہ معصوم ہے, ولی اللہ ہے, من جانب اللہ, بات ختم. اس کے بعد مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. عاقل کے لیے اتنا کافی ہے, صاحب ایمان کے لیے اتنا کافی ہے. لیکن کیونکہ معاشرے میں لوگ ہیں جو اب اسیر حوس ہو جاتے ہیں, ہوا و حوس ہوتے ہیں, وسواس کے شکار بنتے ہیں. یہ وسوسہ صرف دل والا نہیں ہے, فکری وسوسہ, آئیڈیالوجیکل وسوسہ, نظریاتی وسوسہ, عقیدتی وسوسہ, پہلے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ تو دل میں جو وسوسہ ہے وہ عمل سے روکتا ہے انسان کو. دماغ کا جو فکر کا وسوسہ ہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی کی بیس خراب کرتا ہے. علماء عرفاء کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے عقیدے کی پیور ہونا, عقیدے کا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ عمل کے اوپر جو ہے اثر ڈالتا ہے. عمل کے اوپر وہ عقیدہ جو ہے اثرات مرتب کرتا ہے. یہ جو سورہ ناس کے اندر ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہاں پر زیادہ تر جس وسوسے کا تذکرہ کیا ہے وہ میدان عمل میں ہے. میدان عمل کے اندر وسوسے کی بات ہو رہی ہے کہ انسان عقیدہ ٹھیک رکھتا ہے مگر عمل میں وسوسے کرتا ہے. لہذا یہ وسوسے, کیونکہ وسوسے والے لوگ معاشرے میں تھے, تو کھل کے کہا الحسن والحسین امامانی قاما او قعدا. کسی اور امام کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ الباقر والصادق امامانی کیوں نہیں فرمایا؟ العلی بن الحسین یعنی امام زین العابدین والباقر محمد ابن باقر امامانی قرع الدعاء ام درس مثلا, فرض کرے کہ چاہے دعائیں پڑھیں یا چاہے جو ہے درس و تدریس کرے, یہ دونوں امام. یہاں پر یہ جملہ کیوں نہیں فرشاد فرمایا؟ کیونکہ وسوسہ فی صدور الناس, لوگوں میں وسوسہ معلوم ہے. اس لیے فرمایا دیکھو یہ برابر ہیں سارے ایک جیسے, ایک کی صفت دوسرے کے بارے میں کہو گے تو کوئی برائی نہیں ہے, کوئی غلط نہیں کہا, کوئی روزہ باطل نہیں ہوگا. ماہ رمضان میں اگر میں ایک کی صفت دوسرے امام کے بارے میں بیان کروں تو میں نے غلطی نہیں کی ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مندی وانا من الحسین, اگر میں کہوں الباقر من الرسول اللہ والرسول اللہ من الباقر, میں نے جھوٹ بولا, میرا روزہ باطل ہو گیا؟ نہیں ہو گیا ہے. بالکل جیسے امام حسین کو وہاں پر ایز سمبل کے طور پر سامنے لایا ہے. تمام, یہ مطلب نہیں کہ باقی امام مجھ سے نہیں ہے, میں ان سے نہیں ہوں, باقی کے بارے. ہاں تو پھر یہ بعض ائمہ کی بعض صفتیں کھل کے سامنے کیوں آتی؟ جیسے امام حسن مجتبی کریم اہل بیت کے طور پہ زیادہ مشہور ہوئے, امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے طور پہ مشہور ہو گئے. دیگر ائمہ مثلا چوتھے امام دعاؤں اور مناجات اور زین للعابدین سید للساجدین, پانچ امام باقر العلوم, چھٹے امام جو ہے کہا کہ جس سے مذہبی پہچانا گیا ہمارے, وغیرہ آخری. پھر یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم کس طرح سمجھیں, ایڈریس کریں کہ ہم عقیدتاً کلیئر رہیں؟ دیکھیں جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کریم اہل بیت, صفت کریم کا ظہور زیادہ ہوا ہے. اصطلاح عارفانہ ہے, تھوڑی سی علمی اکیڈمک حلقوں والی اصطلاح ہے. کریم کی صفت اس زمانے میں امام سے زیادہ صادر ہوئی, زیادہ نظر آئی, زیادہ دکھائی دیے, اس لیے کہ تقاضے تھے اس کے, اس کی ضرورتیں تھیں, لہذا امام نے کریم صفت کی. اب کرم امام کی کئی, ایک تو معنوی اور روحانی عرفانی تفسیر ہو سکتی ہے, ایک وہ جو واقعات ہیں جو سامنے امام کی حیات طیبہ کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, ایک وقت یہ ہے کہ انسان کار خیر کرنا چاہتا ہے, ایک شخص فرض کریں دروازے پہ کوئی سائل آیا, یا پتا چلا جی وہاں پہ ایک بیوہ عورت ہے, وہاں ایک یتیم بچہ ہے, وہاں پر ایک نادار ہے, اس کا گھر گر گیا, وہاں سیلاب آ گیا, ادھر آگ لگ گئی تھی, آدمی جس کے پاس تھوڑا کچھ رکھتا ہے, جو بھی حسب توفیق جاتا ہے, اس کی کچھ مدد کر کے آتا ہے. ایک تو نارمل بات یہ, کچھ لوگ ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے مال سے کچھ نہ کچھ نکال کے مدد کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہمیشہ جب بھی ان کے پاس کوئی انکم آتی ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو بھی ہو, جیسے کہ مستحب بھی ہے, نکال کے کسی کی مدد کے لیے دے دیتے ہیں. کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد جھاڑو مار کے دوسروں کو دے دے اور اس کے بعد بیٹھا رہے؟ وہ بھی ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں. بڑا مشکل ہے, کہنا آسان, میں نے کہا آپ نے سنا, آپ کہیں گے میں سنوں گا والسلام, کرنا بڑا مشکل ہے. تھوڑا بیٹھ کے اپنی جگہ پہ تو صبر کیجئے, پھر امام کی عظمت سامنے, کریم امام دنیاوی اعتبار سے, ابھی میں عرش کی بات نہیں کر رہا, ملکوت اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا, ولایت تقوینی کی بات نہیں کر رہا, میں اسی ولایہ عام میں مادہ اور دنیا اور کھانا پینا اور بچہ بیوی اور اس کی بات, اس زندگی کی بات کر رہا ہوں جو 70-80-90 سال کی زندگی ہم لے کر آئے ہیں. میں اس زندگی کی میں امام کی مثال دے رہا ہوں, بنوان بشر کے, بنوان انسان کی بات کر رہا ہوں. امام نے بعض روایات میں 5 دفعہ, بعض میں تھی, چلو ہم کم پہ رکھتے ہیں, 2 سے 3 دفعہ امام نے سب کچھ, صرف تانے متحر پر جو کپڑا تھا کپڑا تھا سارا کچھ نکال کے راہ خدا میں دے دیا ہے. آسان نہیں ہے, تصور کیجئے ذرا, ہو سکتا ہے آج کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی سنا کسی سے؟ آئندہ ممکن ہے کسی سے سنے؟ مرنے کے بعد لوگ کرتے ہیں, میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد چیریٹی میں جائے. وہ مرد کا بچہ زندگی میں دو نا, جب زندگی میں کوئی دیتا ہے تو وہ کہلاتا ہے کریم. یہ امام کا کرم ہے. 2 سے 3 بار, بعض روایات میں 5 بار, 5 بار ہم کسی کے ساتھ تھوڑی سی ہماری سوسائٹی میں 2-3-4 بات ہوتی ہے, کوئی تلخی ہو جاتی ہے, ہم تو مہینے مہینے بائیکاٹ کر لیتے ہیں, صلہ رحمی ختم کر دیتے ہیں. اپنے ایک مذہب کے ہونے کے باوجود, بعض اوقات رشتے ناطے ہونے کے باوجود, خونی رشتوں کے باوجود, تعلق خاطر کے باوجود, آدھی 10-20-30 سال کا جو تعلق ہے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ختم کر دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, کریم اہل بیت کی دسترخوان پر بیٹھے ہیں, یہاں سے کرم لے کے اٹھے نا, سیکھ کے اٹھے ہم. امام دیکھیں, امام ایک شامی شخص آتا ہے, شام میں ظاہر ہے خاص انوائرمنٹ ہے, خاص قسم کا ماحول ہے, وہ کدھر دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. ایک شامی شخص آتا ہے اور جو ہی دور سے دیکھتا ہے جو ہی پتہ چلتا ہے وہ جو ادھر کھڑا ہے نا, جس کے گرد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں, وہ حسن ابن علی ہے. کہا اچھا علی کا بیٹا حسن, کہتا شروع فیس بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبرک کرنا, تیمم شروع کرتا ہے, نا سزا بولنا, بد زبانی کرنا, منہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کرتے کرتے قریب آ جاتا ہے, اصحاب تھوڑے سے ظاہر ہے ہم جیسے ہوتے ہیں نا جذباتی, ایک دم سے ہمارے پاس حل یہی ہوتا ہے, اس پرابلم کا سولوشن یہ ہے, ڈنڈے شنڈے اٹھاؤ, پتھر وتھر اٹھاؤ, آستینیں چڑھاؤ. ہم نے کہا مالک مالک آرام سے بیٹھو, مجھ سے کہہ رہا ہے نا, مجھے مخاطب کر رہا ہے, میں اگر کچھ کہہ رہا ہے میرے باپ کو کہہ رہا ہے, میری ماں سے, میری جرات نہیں ہو رہی ہے کہ جس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہا تھا اور امام جس طرح کہہ رہے تھے, کہ آپ ہار رہنے تھے اس کو. جب وہ تھک ہار جاتا ہے, امام سامنے جاتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, کڑے غصے سے جواب دیتا ہے آگے سے, کہتا ہے لگتا ہے تم یہاں باہر سے آئے ہو, مسافر ہو. کہتا ہے ہاں میں شام سے آیا ہوں. کہہ رہا اچھا تو آپ کا قصور کیا ہے اس میں؟ کہہ رہا مسافر ہو تو رہائش کہیں رکھی ہے, کسی کے گھر میں رہ رہے ہو, کسی کے مہمان ہو. کہا میرا گھر حاضر. کہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری ہے, گھوڑا ہے, یہ بھی بھوکا ہوگا, اس کے لیے بھی کوئی چارہ وارا چاہیے, حاضر ہے. اگر کہا کپڑے بدلنے ہیں میں حاضر ہوں, کوئی اور پریشانی ہے تو میں حاضر ہوں. ایک دم وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے, قدموں پہ گرتا ہے. یہ روایت پڑھی جاتی, پوری نہیں پڑھی جاتی, میں روایت کا آخری حصہ پڑھنے والا پڑھنا چاہتا ہوں. قدموں پہ گر جاتا ہے, معافی مانگتا ہے, امام کے ساتھ گھر چلے جاتا ہے. اب گھر میں جانے کے بعد اب وہ پریشان ہے, امام سے کہتا ہے امام جو کچھ میں نے آپ کو کہا وہ تو آپ نے ادھر بخش دیا, کہا جو کچھ میں نے گستاخی کی ہے آپ کے والدین کی شان میں, وہ بھی ایک ایسی باعظمت بی بی کی شان میں جو سیدت النساء العالمین ہے, جو حقیقی شب قدر ہے, جس کی عظمت کا ادراک کرنا حقیقت میں شب قدر کو پانا ہے, البتہ یہ تمام معصوم کے لیے ہے کیونکہ سید جناب سیدہ کوثر ہیں، منبع و مرکز ہیں، اس لیے جناب سیدہ کا خاص مقام، وہ مرکز و محور ہیں، محور قدر ہیں، اس لیے کہنے کہ اس کا کیا، یہ آپ دیکھیں قریب ہم ہوتے نا، کوئی بھی ہوتا ایک جملہ ضرور کہہ دیتا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ، تنزیہ جملہ، تنقیدی جملہ، ہاں اب ہو گیا نا معاملہ، اب یہ ہم، ہمارے اخلاق یہ ہوتے ہیں، امام آتے ہیں بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گردن جھکایا اس کے تھڑی کے نیچے، ہاتھ ڈالتے ہیں چہروں پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں نے وہاں بخش دیا تھا تو میرے بابا نے بھی بخش دیا تھا، میری ماں نے بھی بخش دیا تھا، وہ شخص آ کے امام کے گلے لگتا ہے اور فریاد کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن مجید کی آیت ہے، کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اس اپنے الہی پیغام کو کن ہستیوں کے پاس رکھنا چاہیے، وہ خدا کی ذات جانتی ہے، یہ اخلاق حسنی، یہ کریم امام، اس قدر کریم ہے، صلوات بر محمد و آل
محمد،
آپ کی ولادت ہوتی ہے، جیسا ابھی شعر میں بھی ہم کر رہے تھے کہ سیدۃ النساء العالمین کے بیت شریف میں، اس بیت نورانی میں پہلا نور امامت و ولایت تشریف لے آتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں، جناب سیدہ آپ کو لے کر آتی ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے حضور، اس سے پہلے مولا کائنات اور جناب سیدہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا کوئی کل بھی، جو ہے سورہ کافی کے اندر بھی ہے کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا علی نام کیا رکھنا ہے اس کا، کہہ رہے میری جرات کیا ہے، رسول اللہ موجود ہیں، نام وہ رکھیں گے، مولا کا جو جملہ ہے، ادب دیکھیں، تواضع دیکھیں اللہ کے رسول کے سامنے، خیر رسول اللہ کے سامنے لا کے جاتے، جب جناب سیدہ لے کر آگے بڑھتی ہیں تو اللہ کے رسول پہلا جملہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے ہاتی ابنی، کہہ رہے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو، چلو کہیں لوگ کہیں گے یہ تو پیار اور محبت سے ہر کوئی کہہ دیتا ہے، نواسوں کو، پوتے پوتیوں کو، بھتیجے بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو بھانجیوں کو بیٹا کہا جاتا ہے، آج کل تو یہ ٹریڈیشن ہے کہ کوئی ایسے بھی چھوٹا بچہ دیکھتا تو کہتا ہے بیٹا یہ کرو بیٹا وہ کرو، تو اللہ کے رسول نے اس لیے کہا ہوگا، لیکن یہ بات یہ نہیں ہے، آگے بھی اگر بڑھتے ہیں، انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور امام اللہ کے رسول گفتگو فرما رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کی گود میں تھے، ذرا گود میں بیٹھتے تھے، ذرا اٹھتے تھے کاندھے پہ چڑھ جاتے تھے، ذرا جو ہے باہیں ڈالتے تھے گلے میں، تو انس ابن مالک کہتا ہے کہ مجھے لگا دیکھیں اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ خطبہ سن رہے ہیں، یہ تو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، تو کہتا ہے انس ابن مالک کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کی کوشش کی اللہ کے رسول کی گود سے، جو ہی کہتا ہے میں آگے بڑھا اللہ کے رسول نے پوری جلالت کے ساتھ کہا انس دع ابنی، کہتا انس، اہل سنت نے، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی اس کو نقل کیا تھا کہ انس رہنے دو میرے بیٹے کو، اور یاد رکھو انس کہتا ہے جس نے اس کو اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچایا، اتنی سی بات برداشت نہیں کر رہے اللہ کے رسول، یہاں بھی کہتے ہیں دع ابنی میرے بیٹے کو رہنے دو، انس وہ نہ کرے، وہ جو حدیث میں نے شروع میں بیان فرمایا اس کے ذریعے جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں بھی ہیں، بخاری اور مسلم ان کتابوں میں دیکھیں جہاں فضل اہل بیت چپٹر ہے اس کے اندر ملیں گی، سیاہ ستہ تقریباً سب میں شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، جس میں فرمایا الحسن والحسین ابنائی میرے بیٹے ہیں، وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ مثلاً مختلف سی مختلف کہیں پر آپ ایک جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ کہیں پر یہ کہا ہو الحسن والحسین ابنا ابنتی، چلو بیٹی کی طرف سے نسبت دیتا نا کہ میری بیٹی کی اولاد ہے، یا کہیں پر یہ فرمایا ہو کہ حسن اور حسین میرے چچا زاد کی اولاد ہے، کہیں نہیں ملتا یہ جملہ، نہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے، نہ اہل تشیع کی کتابوں میں ملتا ہے، جب بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے مخاطب کیا ہے ابنی کا، میرے بیٹے، براہ راست اپنی طرف نسبت دی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد بنی امیہ کے کی ایک کوشش تھی یہ، خاص کر شام کے جو حکمران تھے ان کی کوشش رہی ہے کہ کوئی عامت الناس لوگوں میں کوئی ان کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو فرزندان پیغمبر نہ کہے، رسول کے بیٹے نہ کہے، ابنا رسول اللہ نہ کہے، یہ ان کی کوشش تھی۔ حتیٰ غلام ہیں ان کے، غلام کو وہ جو ہے پیسے لے کے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے نام نوٹ کرو بازار میں جو امام حسن مصطفیٰ اور حسین السید الشہداء کا نام لیتے ہیں، تو وہ ابن الرسول کے اگر کوئی کہتا ہے تو اس بندے کا نام لکھ کے میرے پاس لے آؤ۔ اس لیول تک بات چلی جاتی ہے، آپ نظر لگا لیں، بنی عباس کے دور میں بھی اسی طرح تھا، حتیٰ ائمہ کو بلاتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کیوں جو ہے ابن کہتے ہیں، ابن رسول اللہ کیوں، رسول اللہ کے فرزند کیوں کہتے ہیں آپ لوگ، کس حوالے سے، کس رشتے کے ناطے پہ یہ بات آپ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے پہلا جملہ امام حسن مصطفیٰ کریم اہل بیت، بھولنا نہیں ہے، امام کریم اہل بیت ہیں، اور امام کی ولادت کے دن رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیں شعر میں جو پیام آدمی صاحب نے بھی یہ بات کی اور میں کچھ روایات بھی پڑھ رہا تھا، دیکھیں شب قدر میں کیا ہوا تھا، قرآن کا نزول ہوا ہے نا، کون سا قرآن، قرآن صامت کا نزول ہوا ہے، تو آج کیا ہوا، آج بھی رمضان ہے، قرآن ناطق کا نزول ہوا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ خصوصیت ہے شبائے قدر کی، 19, 21 اور 23 کی اپنی کچھ خاص خصوصیتیں موجود ہیں قرآن صامت کے نزول کی وجہ سے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، میں پوری گارنٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج قرآن ناطق کا ہے، قرآن صامت کا ہے، یہ کوئی نہیں۔ کیوں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے دن کو اور ان کی رات کو شب قدر کے برابر درجہ دیا گیا ہے، اور کہا من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ آیا اللہ کے رسول کی طرف سے، جس نے جناب سیدہ کی جو ہے فضیلت کو پہچان لیا، گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ شب قدر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی رات ہے اندھیری سی، اس میں کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جس کو ہم نے پردہ پھاڑ کے جا کے دیکھ لیا تو ہم سے وہ زیارت کر لی، ہم نے شب قدر درک کر لیا، مطلب یہ نہیں ہے، شب قدر درک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، شب قدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خود کو اس مقام تک پہنچائے، اس لیول تک پہنچائے جو اس کا اصل مقام ہے، جو اصل سٹیٹس ہے اس کا، یہاں تک کہ وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن صامت و ناطق کے، وہ نور خداوندی کے جلووں کا نظارہ کر سکے، زیارت کر سکے، حقیقتیں اس پر منکشف ہوں، مادے کی رکاوٹ سے وہ نکلے۔ پھر بھی ہے یہاں ایک یا دو دفعہ میں نے بیان کیا، یہی امام حسن مصطفیٰ کریم اہل بیت چھوٹے ہیں، ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے، کن سے، مولا کائنات سے، سوال کیا کرتا ہے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے، اور بھی آگے طویل روایت، اسی حصے کو ہم لیتے لے کے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں سلام ابنی، میں بیٹے سے پوچھو، شخص تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے، یہ بچہ ہے یار، ابھی میرا سوال تو بڑا سیریس قسم کا ہے، اس کا جواب میں کس سے لے رہا ہوں، لیکن گیا نزدیک، جاتے سلام کیا، کہا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو فرمائیے کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ امام نے جواب دیا آرام سے دو جملوں میں، مد البصر ودعوت المظلوم، کہا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ آپ کی آنکھ جتنی دیکھ سکتی ہے اتنا ہے، اور اگر تم یہ، اصل میں امام کیا کہنا چاہ رہے اس دو جملے کے لیے، دیکھو تم اگر یہ اس مادی زمین سے اس مادی آسمان تک کا فاصلہ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر تو یہی ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تھوڑا اوپر جاؤ گے ادھر پھر اور نظر آئے گا، جتنا اوپر جاتے جاؤ گے کوئی نہ کوئی آسمان تو دکھائی دے گا تمہیں، تو تمہاری حد نگاہ جتنی ہے نا اتنا ہی آسمان ہے، تمہیں اگر یہ لینا ہے، ہاں تم آسمان ملکوت کی بات کر رہے ہو، ملکوت السماوات والارض کی بات کرتے ہو،
جہاں مقدرات انسان تشکیل پاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جو شبائے قدر میں اوراج کی رات اور ائمہ کی ولادت، قرآن ناطق کی ولادت ہو یا قرآن صامت کا ظہور ہو، دونوں جو ہیں راتوں میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، خاص کر 15 شعبان، ولادت سیدہ کائنات وغیرہ وغیرہ، آگے شبائے قدر آ رہی ہے مقدر۔ تم اس آسمان کی بات کرتے ہو جہاں عرش الہی ہے، تم اس آسمان کی بات کرتے ہو جسے ملکوت السماوات والارض کہا قرآن نے، تو پھر وہ دعوت المظلوم ہے۔ اس آسمان تک جو تیز رفتار طریقے سے جو چیز پہنچتی ہے، جلدی پہنچتی ہے، وہ مظلوم کی فریاد ہے، مظلوم کی فریاد ہے۔ دیکھیں یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، وہ شخص اس مادی آسمان میں گرفتار تھا، ہوتے نا ہمارے سوالات، ہمارے سوالات بے اہمیت ہوتے ہیں، کم اہمیت کے ہوتے ہیں، کم کوالٹی رکھتے ہیں، کم قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ امام نے جواب دیا تو اس کو کہا، بندے خدا اس چیز کے پیچھے خود کو ضائع مت کرو، اپنی عمر ضائع مت کرو، اس آسمان و زمین کا فاصلہ کتنا ہے، یہ پہاڑ اس پہاڑ سے کتنا لمبا ہے، یہ درخت اس سے کتنا موٹا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑے مت رہو، حقائق قوم کی طرف جاؤ، کائنات کے حقائق کی طرف۔ فرمایا مد البصر و دعوت المظلوم، امام اس کا ہاتھ پکڑ کر اس حقیقی آسمان ہے ملکوت السماوات والارض کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ایک حدیث ہے کہ جب آپ کا نام مبارک رکھنے کا وقت آیا اور اللہ کے رسول قرآن کے اس پہلے سپارے کو، خاندان عصمت و طہارت کے اس پہلے چشم و چراغ کو، رسالت امامت و ولایت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، بہت بڑی خوبصورت تعبیر ہے، کوئی شاعرانہ جملہ نہیں، حقیقت ہے یہ، یہاں امامت و ولایت ہے، اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع للمسلمین کے ہاتھ۔ دونوں ایک دوسرے پہ اترا رہے ہوں گے یقیناً، سوچ رہے ہیں نام کے لیے جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ اب جو روایت آئی ہے وہ روایت میں عربی میں پڑھتا ہوں، ساتھ ترجمہ کرتا ہوں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَنْ ذَكَرَهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لِمُحَمَّدٍ، یہ آپ دیکھیں دقت کیجئے گا، ابن، کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس نے کافی سے لے کر آئے ہوں حدیث، کتاب سے بھی نہیں لایا، سند بھی چیک کر کے آیا ہوں، دلالت تو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، تو لہذا اطمینان رکھیں کہ جبریل امین پر وحی کی، کہا جبرائیل پیغمبر کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اردو ترجمہ تو سمجھانے کے لیے کیا تھا، جو وہاں لفظ ہے وہ ایسا نہیں ہے، کہا پیغمبر کے لیے ایک بیٹا ہوا ہے، پیغمبر کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے، ولید علی محمد، حق پیغمبر کے لیے ایک بیٹا ہوا ہے، نسبت پھر وہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ فہبط الیہ فقرعہ السلام وحناہ منی ومن، کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور جا کر جو ہے میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکبادی دیں، سب سے پہلے تو جا کر تہنیت بیان کریں۔ وقل له، اس کے بعد کہے ان علیا منک بمنزلت ہارون من موسیٰ، سب سے پہلے یہ خوشخبری دے کہ اے اللہ کے رسول، مولا کائنات کی نسبت جو ہے حضرت ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے بتا دینا کہ اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے۔ جبریل امین، میں کچھ سر کرتا ہوں، جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے بھی آپ کی طرف سے سلام عرض کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اس بچے کا نام جناب ہارون کے اس پر جو ہے شبر رکھا جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قال لسانی عربی، میری زبان یہاں عربی ہے، وہ تو ہبرو زبان کی بات ہو رہی ہے، ہم تو عرب ہیں۔ کہا سماہ الحسن، تو پھر کہا ان کا نام حسن مشتبہ رکھا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اندازہ لگائے کہ یہ اتنی عظیم و ملکوتی و الہی ہستیاں ہیں، کیونکہ وہاں سے آئی ہیں تو ہر چیز وہاں سے آتی ہے، نام بھی وہاں سے آ رہا ہے، ذمہ داریاں بھی وہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ اس زمین کے ہیں، یہاں کی چیزیں میچ نہیں کرتی، اصل میں یہاں کے معیارات اور ہیں، وہاں کے معیارات اور ہیں، وہ ملکوت السماوات والارض ہیں، یہ کرۂ خاکی اور عرض ہے، یہ صرف عرض ہے، عرض والسماء ہے، وہ ملکوت السماوات والارض ہے۔ تو لہذا ملکوت السماوات والارض سے جو زمین پر تشریف لے آئے گا اس کی چیزیں بھی وہاں سے آئیں گی، ظاہر ہے۔ اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی شاعری نہیں ہو رہی، میں خطابت تو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو پتا ہے، سلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عظیم ہستیاں ہیں زمانہ نہیں پہچان پاتا تھا، عام انسانوں کے درمیان عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، اتنے کریم تھے، رحیم تھے، اس کے باوجود لوگ جو ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بھی آپ مدینہ میں نکلتے تھے، راستے میں چل رہے ہوتے تھے، اکا دکا کر کے لوگوں کا اجتماع کٹھا ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ آپ ظاہری طور پر بھی بہت زیادہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول سے شباہت رکھتے تھے، لوگ کھڑے ہوتے تھے زیارت کرنے کے لیے، خواتین کھڑے ہو جاتے تھے، مرد کھڑے ہو جاتے تھے، راہگیر کھڑے ہو جاتے تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہاں پر ہے کہ بے ابھی خدا کی تذکرہ، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم ہے، کہتا ہے شبیح بن نبی، کہتا ہے تو اللہ کے نبی سے شباہت رکھتا ہے، واللہ کہتا ہے حسن حسنا، کہتا ہے خدا کی قسم یہ جو حسن ہے یہ کتنا حسن ہے، میں اب تب حسین کا ترجمہ کروں گا خراب ہو جائے گا، حسین اردو میں کوئی اور معنی رکھتا ہے، حسن عربی میں کوئی اور معنی رکھتا ہے، حسین چہرہ اگر مادہ کسی کا جسم خوبصورت ہو تو کہا جاتا ہے حسین، منظر حسین، پہاڑ حسین، آسمان میں بادل آئے بڑا حسین منظر، کمرے کو بڑا جو ہے حسن و حسین دیا ہے، لیکن کوئی اندر و باہر و دائیں بائیں اوپر نیچے سے سراپا کامل و اکمل ہو تو اسے حسن کہا جاتا ہے۔ اب میں کیسے حسن کو حسین کہہ دوں؟ بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ کام، اس لیے میں اسی ترجمہ اسی لفظ کو لے آتا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں ہمارے لیے پیغام ہے، جب لوگ یہ کہتے تھے، دیکھ کر کہتے ہیں مجھے اپنے ماں باپ کی قسم، بس کہتے تھے ہمارے ماں باپ ان پر فدا، کتنا رسول اللہ کے ساتھ شبیہ رکھتا ہے، واللہ یہ حسن تو حسن ہے، یہ کہتے تھے اس وقت امام۔ دیکھیں امام کا آپ اخلاق دیکھیں،
میں دیکھتا ہوں،
اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، امام کی طرف متوجہ بنا لوگ، امام سے ایک اٹیچمنٹ ظاہر کیا نا لوگوں نے، لوہا گرم ہے نا، لوہے گھر میں۔ اب امام دیکھیں کیا کہتے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان احسن الحسن خلق الحسن۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس کریم امام کے، کوئی موقع و فرصت ضائع ہونے نہیں دیتے، جہاں پر جو ہے پیغام دے دیں اپنے لوگوں، اپنے ماننے والوں کو، ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں، کہ میری تعریف تو کر لی، میرے قصیدے پڑھ لیے، اب میں امام ہوں نا، میرا کام تو تمہیں ہدایت دینا ہے، اب میں تمہیں وہ چیز دوں گا جس سے تمہاری بہتری آ جائے، تم میں اچھائی آئے، تم بھی تھوڑے اوپر آ جاؤ، میرے ماننے والے بھی تو، ہماری باقی بچی ہوئی مٹی اور خمیر سے تو تمہاری پیدائش ہو گئی ہے، خلقو من فاضلی تینا تینا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت کیا فرماتے ہیں، ان احسن الحسن، کہتا تم میں بہت، اب یہاں پہ ترجمہ آئے گا، یہاں پہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اسی دوسرے الفاظ کے، کہتا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ دیکھیں امام کے قصیدے پڑھنے والے، مدح سرائی کرنے والے جو کہہ رہے میرے ماں باپ ان پر فدا ہو، ان کے جواب میں امام کہتے ہیں احسن الحسن خلق الحسن، میرے ماننے والوں تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ انشاءاللہ کہ میرے خیال میں دامن وقت پر اب زیادہ گنجائش نہیں رہی، ابھی تو مشتبہ پہ گفتگو کرنی تھی اور بہت سارے اور جو ہے نکات موجود تھے جو رہ گئے ہیں۔ پروردگار عالم سے دس بدعا ہے کہ پروردگارہ اس کریم امام کے صدقے میں جو پیدل حج کیا کرتے تھے، پیدل جنہوں نے 15 سے زیادہ حج کیے ہیں، عمرے کیا کرتے تھے، ایک یہ معجزے کا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک دیکھیں کرامت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کرامت کی کوئی انتہا نہیں کہ فقیر کو اس کی ضرورت مند روٹی دی جا رہی ہے، یہ بات نہیں ہے، یا کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کو ہدایت کا جملہ کہہ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں حج کے لیے جا رہے تھے، پیدل حج کیا کرتے تھے، ایک سوکھی کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور بھی قافلے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص کھانا کھانے کا وقت آیا تو ایک شخص نے ایسے ہی خواہش ظاہر کی،
کہا کہ کاش اس درخت کے اوپر کھجوریں ہوتیں تو ہم کھجوریں اتارتے اور کھا لیتے. تو امام نے فرمایا تمہیں کھجور کھانے کا شوق ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آئی ماں ماں کچھ دل میں خواہش تو ابری تھی, تازہ تازہ کھجوریں آئیں. تو امام نے فرمایا اوپر دیکھو, دیکھو باتیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا تھوڑا صبر کرو, میں انتظام کر لوں, انتظامات مکمل ہو جائیں گے, پانچ چھ منٹ لگیں گے, دو تین منٹ لگیں گے, چند سیکنڈ ویٹ کرو. نہ کن فیکن, مجھے اس وادی میں نہ ڈالنے, بس اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں مجھے اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں. آپ کے لیے خطرہ اس لیے محسوس کروں کہ کہیں بیان کرنے میں غلطی کر جاؤں اور پھر آپ کو خطرے میں ڈال دوں. دیکھیں کوئی نہیں, پانچ منٹ صبر کرو, ایک سیکنڈ, دو سیکنڈ, ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ نہیں. باتیں اچھا کھجور کھانے کا ہے. کہہ رہے ہیں امام جی کھجوروں, تو کہتے جاؤ اتارو. اوپر مڑ کے دیکھا کھجوریں بھری بھی ہیں, درخت ہرا بھرا ہے, سوکھا درخت. کیوں؟ ولایت تکوینی رکھتے ہیں, یہ کچھ بڑی بات نہیں ہے امام کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں امام کے لیے. بے خدا امام کے لیے جو ہے میں آپ کیسی تعبیر کروں, میرے پاس تعبیر نہیں آتی. کن فیکن میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ ہے عربی زبان, اور کیسے سمجھائیں میں آپ کو کوئی بات بتانا چاہوں تو کیا کروں گا, الفاظ استعمال کروں گا نا, ورڈز یوز کروں گا نا. ایسے تو میں کوئی ٹیلیپیتھی کے ذریعے یا کوئی روحانی قوت کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں اندر تو بات نہیں ڈال سکتا نا, آپ مجھے ڈال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا ہے؟ الفاظ. یہ الفاظ جو کن فیکن آیا قرآن میں, یہ کمیونیکیشن کے لیے آیا ہے, وغیرہ اس سے بھی شارٹ ٹائم ہے, ٹائم ہی نہیں ہے اصل میں دیکھیں تو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا, یاد رکھیں زمان و زمین, ٹائم اور ارتھ یا سپیس یا جو بھی آپ نام دے دیں, یہ معصوم کے کنٹرول میں ہے, کیونکہ وہ ولی اللہ ہے, کیونکہ وہ مظہر صفات اللہ ہے, کیونکہ وہ معصوم ہے. یطہرکم تطہیرا ہے, بقیت اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, من جانب اللہ ہے, حجت اللہ ہے, وبیومنہ رزق الورا ہے. اس کے سبب سے کہا کہ بادل ٹپکتے ہیں, سورج ڈوبتا ہے, طلوع کرتا ہے, اس لیے ہر چیز, زمان بھی اس کے قبضے میں, مکان بھی اس کی قدرت میں, اللہ نے دیا ان کو. کن فیکن کا یہاں تو میں اور آپ کو کمیونیکیشن گیپ یہ جو آ رہا ہے میں اور آپ کی وجہ سے ہے, امام نے ارادہ کیا ہو جاتا ہے. اب اس ایسے امام کہ آج ولادت کا جشن منا رہے, مزاق نہیں کہ کوئی ٹریڈیشن ہے آؤ بیٹھو یار کھانا پیئیں گے, نہیں. دیکھیں باوضو آ کے بیٹھتے ہیں ان جشنوں میں, پہلی بات آپ سب باوضو آتے ہیں, تاکید کر رہا ہوں میں. دوسری بات, یہاں بیٹھے تو خود کو امام کے سامنے حاضر و ناظر جانے, یہ بہت اہم ہے. دیکھیں اگر نہ یہ رسم جیسے میری سالگرہ بچی کی منائی تھی, اسی طرح امام کی سالگرہ منانے والی بات بن گئی نا, نہ بابا فرق کرنا چاہیے, احساس جاگنا چاہیے میں امام کے حضور بیٹھا ہوں, وہ حاضر و ناظر ہیں ہمارے اعمال کے اوپر. جب وہ حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, موجود بھی ہیں, سمیع بھی ہیں, بصیر بھی ہیں, ہمارے اوپر نظارت بھی رکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور پھر وہ ابھی ذکر کیا نا, اتنے کریم بھی ہیں, سب کچھ جاڑو مار کے حوالے کر دیتے ہیں, تو کیوں نہ اس امام کے حضور جائیں, ایک التماس کریں سب مل کر, میری ایک حاجت ہے اس امام کے سامنے, آپ آمین کہیے گا, آپ کی حاجت جو بھی حاجات ہیں اس کے لیے مل کر ہم دعا کریں گے, میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گا. یا ابا محمد یا حسن ابن علی سیدنا و مولانا, اے ہمارے سید و آقا, ہمارے مولا, ہمارے مولا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.
جتنے بھی مریض ہیں بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کا ہے, جو پریشان حال ہیں ہمارے بہت سے جوان جو نوکری جاب اور کاروبار اور معیشت کے حوالے سے ہیں, کس دروازے سے لیں ان مسائل کو بھی ظاہر ہے ائمہ کے دروازے سے یہاں سے اور کہاں جائیں گے, کون سا دروازہ ہو سکتا ہے؟ پھر ایک مرتبہ پھر سب مل کے کہیں یا وجیہ عند اللہ کریم و رحیم میرے مولا, مجھ حقیر کی آپ کی درگاہ میں صرف ایک ہی خواہش ہے, مومنین جہاں کہیں پر بھی ہوں خاص کر جو جنبا کے مومنین و مومنات ہیں, مولا جس طرح آپ اپنے جد امجد کے قریب تھے آپ کے دل نزدیک تھے, یہاں کے مومنین کے دلوں کو قریب فرما, مومنین کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے موجود قدورتوں کو دور فرماؤ, جتنے بھی مسائل ہیں فیما بین ہیں جس قسم کے بھی ہیں پروردگار بحق امام کریم حسن مشتبہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ, پروردگار عقل و بصیرت کے ساتھ وسعت قلبی کے ساتھ عشق مولا کے ساتھ تمام فیما بین جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ, مومنین کو اس وطن میں اس دیار میں آباد و شاد فرماؤ, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واقتل الکفار والمنافقین, اللهم احفظ وعيد وسدد علماءنا ومراجعنا, اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين لا سيما في اليمن وفي بلدان وفي نيجيريا وفي البحرين وفي شام بحق محمد وآله الطاهرين يا أرحم الراحمين.